سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ہفت روزہ ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر خدمت ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں روبرو اردو اور ہندی کے معروف افسانہ نگار جناب اصغر وجاہت سے ہمارا مکالمہ.
اور کہانی میں بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں, بلکہ مانتا ہوں میں اس بات کو کہ ڈرامے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ لٹریچر میں بہت ضروری ہیں. بغیر ڈرامے کے تھیٹر کے ایلیمنٹس کے اچھا افسانہ لکھنا بھی مشکل ہے, اور ڈرامہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بنیادی طور پر ایک جو کانفلکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے تو وہ مجھے اپیل کرتا رہا کہانیوں میں بھی, اور اسی وجہ سے شاید پھر میں نے ڈراموں میں اس کا پوری طرح سے استعمال کیا.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی دو غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
آج ہم غالب کی غزل نمبر 138 اور 139 پہ تبصرہ کریں گے. پہلی غزل نمبر 138 میں صرف دو اشعار ہیں اور وہ کچھ یوں شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں, حاصل سے ہاتھ دھو بیٹھ اے آرزو خرامی, دل جوش گریا میں ہے ڈوبی ہوئی آسامی.
کلام شاعر بزبان شاعر. آج جناب عقیل جعفری اور شفیق سلیمی کا کلام انہی کی آواز میں آپ سنیں گے.
وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا, اس سے اب نام کا تعلق ہے. وہ نہ ملتا ہے نہ بچھڑتا ہے, وہ نہ ملتا ہے نہ بچھڑتا ہے, یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے.
تیر ختم ہے تو کیا ہاتھ میں کمان رکھنا, اس محیط جنگل میں حوصلہ جوان رکھنا. کیا پتا ہوائیں کب مہربان ہو جائیں, پانیوں میں جب اترو ساتھ بار بار رکھنا.
واہ واہ. آخر میں ایک افسانہ. سید محمد اشرف کے اس افسانے کا عنوان ہے لکڑ بگھا رویا. سنائیں گے خالد حمید.
دیوان جی رام اوتار اور دونوں سپاہی اٹینشن کھڑے تھے. رام اوتار, انہوں نے بہت تھکی ہوئی آواز میں پوچھا, کیا مرتے دم وہ رو رہا تھا؟
ہاں سرکار,
آفس میں داخل ہوتے ہوئے پہرے کے سپاہی نے کہا, جس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار تھے اور سانسیں زور زور سے چل رہی تھی.
ہاں سرکار, وہ رو رہا تھا, مرتے مرتے رو رہا تھا.
گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ جنگلی جانوروں کو انہوں نے کبھی روتے نہیں دیکھا.
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
ملیے جناب وجاہت اصغر سے. ہندوستان میں وجہ شہرت ہندی زبان میں افسانہ نگاری ہے. ہندی افسانوں کے کئی مجموعے تباہ ہو چکے ہیں, انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ادبی سفر کا آغاز اردو سے کیا, مگر تلاش معاش ہندی کی طرف لے گئی, اور پھر نہ صرف ہندی درس و تدریس میں زندگی گزار دی بلکہ ذریعہ اظہار بھی ہندی ٹھہرا. ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع ہندی اردو ترقی پسند شاعری کا موازنہ تھا. آئیے وجاہت اصغر صاحب سے اب سنتے ہیں کہ ان کے ادبی سفر کا آغاز کب اور کیسے ہوا.
بھائی جان, دراصل قصہ یہ ہے کہ میں علی گڑھ گیا تھا اور یہ امید کی جاتی تھی کہ میں سائنس پڑھوں گا اور میں ڈاکٹر بنوں گا. تو سائنس کی پڑھائی کے دوران ہی یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ دلچسپی سائنس میں نہیں بلکہ ادب میں ہے، آرٹ میں ہے، اور اسی وجہ سے میں بجائے سائنس کی تعلیم کے یونیورسٹی کے ادبی حلقوں کی سرگرمیوں میں دلچسپی لینے لگا، اور ہوتے ہواتے یہ ہوا کہ اب سائنس کی پڑھائی نہیں ہو سکتی، اس لیے اب لٹریچر میں ایم اے کرنا ہے۔ تو لٹریچر میں تین گویا آپشن تھے، انگریزی، ہندی اور اردو۔ تو انگریزی کے بارے میں تو یہ صاف تھا کہ بھائی یو پی بورڈ سے پڑھائی کر کے آئے ہیں، تو انگریزی کی معلومات جو ہے وہ واجبی ہے، اس لیے انگریزی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اردو کا سوال پیدا ہوا تو اردو میں لوگوں نے یہ کہا، اور میں نے بھی سوچا کہ بھائی اردو میں ایم اے کر لیں گے تو کھائیں گے کیا، کھانے کی پرابلم۔ دوسرا یہ کہ جب میں بی ایس سی کر رہا تھا اسی دوران کچھ لکھنے لگا تھا، تو کچھ افسانے میرے جو پہلے اردو میں چھپے تھے اس کے بعد وہ ہندی میں چھپے، اور ہندی کا رسپانس بہت اچھا تھا۔ ہندی کے رسائل نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اور لکھیے، اور بہت خوشی خوشی اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے چھاپا۔ تو اس طرح سے تھا کہ ہندی میں افسانے لکھنے لگا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ ہندی میں ایم اے کریں، اور پھر یہ ہے کہ ہندی اور اردو زبانوں میں کوئی ایسا بنیادی فرق نہیں ہے، اور اسکرپٹ جو ہے وہ زبان نہیں ہوتی ہے، تو آپ دیوناگری اسکرپٹ میں بھی وہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں جو آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں۔ تو کل ملا جلا کر کے یہ حالات تھے جن کے تحت میں نے ہندی میں ایم اے کیا، اور اس کے بعد پھر آگے بھی ہندی، بلکہ ہندی اور اردو دونوں، جیسے پی ایچ ڈی کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہندی اردو کی ترقی پسند شاعری کا موازنہ، تو اس لیے اردو ساتھ ساتھ چلتی رہی، ایسا نہیں تھا کہ اردو کو چھوڑ دیا ہو۔ تو اردو اور ہندی دونوں میں ترجمے کا بھی کام کیا میں نے، قرۃ العین حیدر کا ناول ہے آخر شب کے ہم سفر، تو آخر شب کے ہم سفر کا ہندی میں جو ترجمہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا آپ اس کو ہندی ورژن کہہ سکتے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری رہا۔
تو گویا آپ نے جو لکھنے کا آغاز تھا وہ اردو رسم الخط سے کیا؟
جی ہاں اردو رسم الخط سے کیا۔ اس زمانے میں کیا تھا، جب میں نے ایم اے وہ ہائی اسکول کیا یو پی سے، تو ہائی اسکول میں اردو کی پڑھائی شروع ہوتی تھی دسویں کلاس میں، اور پہلی دوسری تیسری میں ہندی پڑھائی جاتی تھی۔ تو دسویں میں جب ہم لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو اردو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی انہونی سی بات تھی کہ ہم نے شروع میں تو اردو پڑھی نہیں، اور دسویں کا امتحان ہم اردو میں کیسے دیں گے، تو تھوڑا ہم لوگ ریلکٹنٹ تھے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر اردو نہیں لی آپ نے تو جو مولوی صاحب اردو پڑھاتے ہیں ان کی نوکری چلی جائے گی، تو ان کی نوکری بچانے کے لیے پھر ہم نے یہ قربانی دی، اور ڈر تھا کہ اردو تو کبھی پڑھی نہیں ہے، اور مولوی صاحب کی نوکری بچانے کے چکر میں اگر پڑھی اور فیل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، فیل نہیں ہو گئے، ہم الف ب سے پڑھانا شروع کریں گے اور ہائی اسکول تک کی اردو پڑھا دیں گے۔ تو یہی ہوا بھی، انہوں نے بڑی محنت سے پڑھایا ہم لوگوں کو تاکہ ہم پڑھ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی نوکری بھی محفوظ رہے۔
اچھا وجہ صاحب، ہندی زبان میں تو آپ کے کئی افسانوں کے مجموعے، کہانیوں کے مجموعے شائع ہوئے، اردو میں بھی کچھ ہوئے؟
اردو میں کچھ ترجمے شائع ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجموعہ نہیں چھپا یا چھپوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو کا جو پبلیکیشن ہے وہ کوئی بہت مضبوط، بہت اسٹرانگ وہ نہیں ہے، اور کہانیاں ہیں میری انٹرنیٹ کے اوپر بھی، اردو میں کچھ کہانیاں موجود ہیں اور رسائل میں چھپی بھی ہیں، اور کچھ کہانیاں تو اردو میں کئی کئی جگہ اور طرح طرح سے چھپی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو، دوستوں کو شکایت ہے کہ میری کہانیاں اردو میں نہیں ہیں، اور یہ بہت بجا شکایت ہے۔
اچھا وجہ صاحب، پھر آپ افسانہ نگاری سے ڈراما نگاری کی طرف کب راغب ہوئے اور کیسے ہوئے؟
دیکھیے، تقریباً ایک سال شروع ہوا، اور کہانی میں بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں، بلکہ مانتا ہوں میں اس بات کو، کہ ڈرامے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ لٹریچر میں بہت ضروری ہیں، بغیر ڈرامے کے، تھیٹر کے ایلیمنٹس کے اچھا افسانہ لکھنا بھی مشکل ہے، اور ڈرامہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ایک جو کانفلکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے تو وہ مجھے اپیل کرتا رہا کہانیوں میں بھی، اور اسی اسی وجہ سے شاید پھر میں نے ڈراموں میں اس کا پوری طرح سے استعمال کیا. پھر میں نے صاحب وہ شروع کی ہی کچھ کہانیاں یا وہاں کچھ کہانیاں اردو میں لکھی تھیں, اس کے بعد پھر میں ہندی میں لکھتا رہا. اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندی اسکرپٹ سے میں زیادہ فیمیلیئر رہا کیونکہ شروع سے ہندی پڑھی تھی. اردو میں لکھ سکتا ہوں لیکن کافی وقت لگتا ہے اردو لکھنے میں, تو وہ جو روانی ہوتی ہے یعنی خیالات کا اور لکھنے کا جو تسلسل ہوتا ہے وہ بن نہیں پاتا اردو میں, وہ ہندی میں زیادہ اچھا بنتا ہے. تو ایک روایتی ہندی ہے جو بڑی سخت اور بڑی ثقیل اور بڑی سنسکرٹائز ہوا کرتی تھی, لیکن اب وہ زمانہ بدل گیا ہے. اب اس ہندی کو بھی لوگ ہندی نہیں مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مصنوعی زبان ہے, یہ ایک بناوٹی زبان ہے, یہ مت لکھیے. اور خاص طور سے ہندی ادب میں تو بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر اردو نہیں آتی آپ کو تو آپ اچھے ہندی نہیں لکھ سکتے. تو اس لیے اردو کی اہمیت بڑھتی ہے اور ایک ایسا ماحول ہے جہاں دونوں زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے طاقت لیتی ہیں.
وجاہت اصغر صاحب سے ابھی ہماری گفتگو تمام نہیں ہوئی ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور پھر اصغر وجاہت صاحب کا اپنے لکھے ہوئے ڈرامے پر اظہار خیال.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اصغر وجاہت صاحب کے بہت سے ڈراموں میں سے ایک ڈرامے کا نام ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا. یہ ڈرامہ ہندوستان میں متعدد بار اسٹیج ہوا اور یہاں واشنگٹن میں 2 سال پہلے اسٹیج کیا گیا. ہم نے وجاہت صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے لاہور دیکھا ہے, تو جواب میں بتایا کہ انہوں نے ابھی تک لاہور نہیں دیکھا ہے. لاہور دیکھے بغیر لاہور کا ذکر کیوں کر ممکن ہوا, اس کی وضاحت وجاہت اصغر صاحب سے سنیے.
جی نہیں, ابھی تک نہیں دیکھا ہے, خواہش ہے ضرور اور دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک دلی میں ہمارے بزرگ دوست ہیں سنتوش کمار صاحب, تو وہ لاہور کے پرانے رہنے والے تھے اور پارٹیشن کے بعد وہ لاہور دیکھنے کے لیے گھومنے پھر گئے اور انہوں نے کتاب لکھی لاہور نامہ. لاہور نامے میں ایک ایسی بوڑھی عورت کا ذکر تھا جو ہندو تھیں اور پاکستان میں رہ گئی تھیں, وہ نئی ہندوستان آئی تھیں. تو ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہی مجھے خیال آیا اور اس کے بعد پھر کئی طرح سے کئی ڈائریکشنس میں یہ خیال آگے بڑھتا رہا اور دھیرے دھیرے اس کی پوری آؤٹ لائن ڈرامے کی بنتی چلی گئی. دیکھیے ایسا ہے کہ اس سلسلے میں تو کافی لوگوں کی مدد لینی پڑی اور ایسے لوگوں سے ملنا پڑا جو نہ صرف لاہور کو اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو لاہوریت سے اس کے پورے کے پورے جسے کہنا چاہیے کلچر کو اور اس تہذیب کو اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور یہ کوشش کی میں نے اور بہت سے لوگوں نے مدد کی اور مشورے کیے, ان سب کی مدد سے وہ کردار اور وہ زبان تیار کی گئی. تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ایک کلیکٹیو کوشش رہی ہے اور اس میں بہت سے ایلیمنٹس میرے اپنے نہیں ہیں بلکہ اور لوگوں کے ہیں. حد یہ ہے کہ بہت سے ڈائلاگز میرے اپنے نہیں ہیں بلکہ ناصر کاظمی کے ہیں, کیونکہ ناصر کاظمی اس میں ایک کریکٹر کے طور پر آتے ہیں.
اچھا مجاہد صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ ہندی میں لکھ رہے ہیں, وہاں ہندوستان میں 1947 کے بعد سے ہندی میں افسانہ لکھا جا رہا ہے, ناول لکھے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اردو افسانے کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں, اور 47 سے پہلے بیشتر افسانہ نگار جو تھے اردو کے وہ ہندی میں لکھ رہے تھے. تو اب آپ دونوں ملکوں کے درمیان جو کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کہ جو کہانی کا فن ہے وہ پاکستان میں بذریعہ زبان یعنی اردو زبان کے زیادہ ترقی کر سکا ہے, یا اب ہندی جو ہے وہ اس کے بالکل برابر آ گئے ہیں, اور ہندی میں بھی چونکہ بڑا ملک ہے, سوار اب کی آبادی ہے, ادیب اور فنکار اور افسانہ نگار بھی بڑے پیدا ہو رہے ہوں گے, تو کچھ آپ موازنہ کر سکیں گے؟
دیکھیے ہندی میں ایک سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ بہت بڑا ملک ہے, تو ہندی میں لکھنے والوں کی تعداد اتنی بڑی ہے اور ان کے ایکسپیرینسز جو ہیں ان کے تجربات وہ اتنے زیادہ ویریڈ ہیں اور اتنے رچ ہیں, اور وہ کہانی میں ناول میں اور افسانوں میں جو آ رہے ہیں تو اس سے ہندی کہانی میں جو ریجنل آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے بن رہی ہیں. جو ریجنل آئیڈینٹیٹیز پاکستان میں بھی بن رہی ہیں ضرور, کیونکہ سندھ میں جو ایکسپیرینس ہو رہے ہیں لوگوں کو یا پنجاب میں جو اردو افسانہ ہے, لیکن جو ایک بہت بڑی رینج ہندی میں آ رہی ہے وہ شاید اپنے جغرافیکل فیکٹرز کی وجہ سے پاکستان میں نہیں آ پائی. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں چونکہ ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ رہا, تو وہاں رائٹرز کے جو کنسرن ہیں رائٹرز کے کنسرن بھی کافی ماس موومنٹس کے ساتھ مل کر کے انہوں نے شیپ لیا, اور وہاں ترقی پسند تحریک کے کئی شیڈز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل رائٹنگ کے بھی کئی شیڈز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. نارتھ اور ساؤتھ میں بھی آپ کو بہت یہ ان کے ویریشنز دکھائی دیتے ہیں. تو ایک طرح سے ہندی کہانی میں ایک ایسا رچاؤ آ رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ آل انڈیا کریکٹر اس کا بن رہا ہے, جو کہ ایک بہت اچھی اور ایک اہم بات ہے.
روبرو ابھی آپ نے اردو اور ہندی کے افسانہ نگار جناب وجاہت اصغر کا تفصیلی انٹرویو سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا ہفت روزہ ادبی مجلہ صدا رنگ سن رہے ہیں.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 138 اور 139 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
آج ہم غالب کی غزل نمبر 138 اور 139 پہ تبصرہ کریں گے. پہلی غزل نمبر 138 میں صرف دو اشعار ہیں اور وہ کچھ یوں شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں, حاصل سے ہاتھ دھو بیٹھ اے آرزو خرامی, دل جوش گریا میں ہے ڈوبی ہوئی آسامی. واش یور ہینڈز آف اینی گینس او لانگنگ اسٹرائڈ, ان دا ٹملٹ آف ٹیئرز دا ہارٹ از آلریڈی اے سنکن کماڈیٹی. اب یہاں غالب نے کچھ لفظوں کا ایسا کھیل دکھایا ہم کو, دھو بیٹھنا, ڈوبی ہوئی آسامی, جوش گریا اور پھر آرزو خرامی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنسوؤں سے کام نکالا نہ جائے گا, اس لیے کہ وہ آسامی, اچھا لفظ آسامی کے بڑے معنی ہوتے ہیں, چیز کوئی ایسی پراپرٹی ہو, کھیت ہو, کھلیان ہو, کوئی چیز بھی ہو جس کی کوئی ویلیو ہو اس کو ہم آسامی کہہ سکتے ہیں. کہنے وہ تو ڈوب گئی ہے آلریڈی. اچھا آپ دیکھیے, وہ چونکہ آنسو بھی بہہ رہے ہیں, کیا وہ آنسو میں ڈوب گئی یا وہ ڈوبی ہوئی ہے؟ لیکن انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے ڈوبی ہوئی آسامی, وہ عام طور پہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز جس کی کوئی قیمت ہو وہ پوری قیمت کھو بیٹھے, جس کا کوئی حاصل نہ ہو اس کو ڈوبی ہوئی آسامی کے بھی کہا جاتا ہے. پھر انہوں نے آرزو خرامی کہا ہے. آرزو جو ہے وہ آگے جا رہی ہے, ٹہل رہی ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے, لیکن کہتے ہیں دل جوش گریا میں ہے ڈوبی ہوئی آسامی. دل سے کہتے ہیں کہ جوش گریا میں تمہاری آسامی جو ہے وہ ڈوب چکی ہے, اور آنسو بہانے سے اب تمہاری آرزوئیں جو ہیں وہ پوری نہ ہوں گی. پھر کہتے ہیں اس شمع کی طرح سے جس کو کوئی بجھا دے, میں بھی جلے ہوں میں ہوں داغ نا تمامی. لائک دا کینڈل دیٹ سم ون وڈ ایکسٹنگوش, آئی ٹو ایم امنگ دا برنٹ ونس اے اسکار آف ان کمپلیٹنیس. ایک شمع ہے جو جل رہی تھی, پوری طرح سے تمام نہیں ہوئی تھی, کسی نے اس کو بجھا دیا. اب وہ شمع جو تھی اس کا تو آخری مقصد ہوتا ہے پوری طرح سے جل جانا, وہ جل نہ سکی تو نا تمامی جو تھی وہ رہ گئی. کہتے میں بھی ان جلے ہوئے میں ہوں کہ جو پوری طرح سے ختم نہ ہوئے, اور وہ داغ ناتمامی جو ہے وہ لیے ہوئے گھوم رہا ہوں. تو پہلے تو میں ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے جو غالب نے اس میں لفظ استعمال کیا ہے سے, اس شمع کی طرح سے, یہ صرف وزن کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے, ورنہ اس لفظ کی نہ ضرورت تھی نہ یہاں پر یہ گرامر کے طور پہ صحیح ہوتا ہے. امیر کا بھی ایک شعر سن لے, کہتے ہیں, داغ ہوں رش کے محبت سے کہ اتنا بےتاب, کس کی تسکین کے لیے گھر سے تو باہر نکلا. اس شعر میں غالب نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ایک شمع جو پوری طرح سے نہ جلی ہو وہ داغ نہ تمامی کے ساتھ رہ جاتی ہے, وہی حال میرے دل کا ہے کہ پوری طرح سے وہ تباہ نہ ہو سکا, اور اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک شمع سے مقابلہ کیا ہے. تو غالب کی غزل نمبر 149 جو تھی, ہم نے ابھی اس کا ذکر کیا, وہ 1821 میں غالب نے تحریر کی تھی. غالب کی غزل نمبر 139 جو ہے وہ بھی غالب نے 1821 میں ہی لکھی, اور اس میں 8 اشعار شامل ہیں. کہتے ہیں, کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے کہ جس میں ایک بے زائے مور آسمان ہے. ہاؤ کریمپڈ از دا ورلڈ آف اس دا اپریسڈ ونس ویئر ان دا اسکائی از میرلی این اینٹس ایگ. ملاحظہ کیجئے, چینٹی کا انڈا جو ہے اور آسمان جو ہے ان کا مقابلہ ہے. اب آسمان تنگ ہو جانا ایک محاورہ بولا جاتا ہے جب مشکلیں بہت پڑ جائیں, تو اس میں دو معنی جو ہیں وہ ممکن ہیں, کہ آسمان جو ہے وہ اتنا تنگ ہو گیا ہے جیسے ایک چینٹی کا انڈا ہو. لیکن پہلے جملے میں وہ کہتے ہیں, کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے, طنز کر رہے ہیں, کہنے کہ ہمارا جہان جو ہے کہ وہ اس میں چینٹی کا انڈا بھی جو ہے نہ آ سکے اس میں. تو اس طرح سے غالب نے ایک وہ آسمان کی مثال اور ایک انڈے کی شکل اور اس کے سائز کو دیکھ کے انہوں نے ایک ترکیب یہاں پیش کی ہے. پھر کہ بلکہ ایک جگہ اور لکھا انہوں نے کہ نالا سرمایہ یک عالم و عالم کف خاکی, آسماں بے زائے قمری نظر آتا ہے مجھے. یہاں انہوں نے بے زائے قمری سے مقابلہ کیا ہے. دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے, پرتوں سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے. دا یونیورس کیپس موونگ یرننگ فار یو, فرام دا سنس رے دیر از لائف ان دا ڈسٹ پارٹیکل. اب دیکھیے, اس میں دو مطلب ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی مٹی کا ذرہ ہوا میں ہو تو وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اوپر روشنی نہیں پڑتی سورج کی. تو اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ذرے میں جان پڑ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں, ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے. اب وہ تیرا ذوق یہ ہے کہ تم چاہتے ہو اس کو, یا تمہیں چاہنے میں اس کائنات میں حرکت ہے یا زندگی آ گئی. یہ دونوں معنی برابر ہیں. پھر کہتے ہیں, حالانکہ ہے یہ سی لیے خارا سے لال رنگ, غافل کو میرے شیشے پہ میں کا گمان ہے. ویئر از دس ٹولپس کلر از فرام دا اسٹرائکنگ آف اے اسٹون, دا اگنورنٹ ون سسپیکٹس مائی گلاس از ہولڈنگ وائن. اب غالب کی مشکلات کا ذکر ہے تو یہ بھی سن لیتے چلیں آپ کس طرح سے وہ اس مشکل کو حل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا گلاس جو ہے شراب کا گلاس, وہ ٹکرایا پتھر سے, ٹوٹا نہیں لیکن وہ اتنی زور سے ٹکرایا کہ وہ لال ہو گیا, اتنا گرم ہوا وہ ٹکرانے سے کہ وہ لال ہو گیا. لوگ اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس شراب کے گلاس میں شراب ہے, حالانکہ شراب وہاں نہیں ہے. یہاں مراد ان کا دل ہے جو اتنی ٹھوکریں کھائیں اس نے کہ وہ اب خون زدہ دکھائی دیتا ہے دور سے لوگوں کو, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رنگ جو ہے وہ خوش رنگی کی علامت ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ دل نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں. مشکل ترکیب ہے یہ, گلاس کا ٹکرانا پتھر سے, پتھر کا گلاس کا لال ہو جانا رنگ میں, گلاس کی شکل جو ہے وہ دل سے معاوضہ کرنا اس کا, یہ سب غالب کے ہی کرش میں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس نے گرم سینائے اہل حوث میں جا, آوے نہ کیوں پسند کہ ٹھنڈا مکان ہے. اے پلیس شی ہیز وارمڈ اپ ان دا بریسٹ آف دا لسٹنگ ونس, وائی وڈ شی ناٹ لائک اٹ فار اٹس اے کولڈ ہاؤس. پہلا جملہ بالکل صاف ہے کہ محبوب نے کی جگہ جو ہے وہ بن گئی ہے رقیبوں کے دل میں, ان کی طرف وہ مخاطب ہے, ان کی طرف مائل ہے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے اس میں کچھ صفائی پیش کر رہے ہیں, کچھ اپنی جیلسی کو چھپا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ اس نے جگہ پسند کر لی کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہاں جذبہ اور محبت نہ ملے گی اس کو کیونکہ وہ ٹھنڈا مکان ہے. اب دیکھیے یہ ٹھنڈا مکان کی ترکیب جو ہے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے جو گرم ممالک میں رہتے ہیں. عام طور پہ اگر مکان ٹھنڈا ہو, دلی کی بہت اچھی مثال ہے کہ گرمی بہت پڑتی تھی تو ٹھنڈا مکان ایک نعمت سمجھ جاتی تھی, تو ظاہر ہے کہ محبوب جو ہے وہ راغب ہوا ہے ٹھنڈے مکان کی طرف. وہ اور پھر اس کا انہوں نے موازنہ کیا ہے کہ چونکہ رقیب کے یہاں جذبہ نہیں ہے کوئی, تو وہاں کوئی گرمی بھی نہ ہوگی, اسی لیے محبوب پہنچ گیا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جو رقیب ہے وہ صرف دکھاوے کی گرمی ہے اس کے یہاں, حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مکان ٹھنڈا ہے. تو محبوب کو پورا شوق پورا یقین ہے کہ وہ اس معاملے کو کہیں آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا, تو اس نے اسی طرح سے چھیڑ چھاڑی میں اور چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد, انہوں نے محبوب نے رقیب کا جو ایک دعوت نامہ تھا وہ قبول کر لیا. پھر کہتے ہیں کہ کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا, بس چپ رہو ہمارے بھی منہ میں زبان ہے. بات بالکل صاف ہے, پہلے دیکھتے ہیں انگریزی میں مطلب کیا ہوتا ہے اس کا. ہاؤ نائس اے کلیم دیٹ یو ڈیڈ ناٹ گیو دا رائیول اے کس, ناؤ بی کوائٹ فار دیئر از اے ٹنگ ان آور ماؤتھ ٹو. زومانیت ہے, بوسے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, زبان منہ میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. تو یہ غالب کی ایک چھڑخانے کا شعر ہے کہ ٹھیک ہے تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا, یہ کوئی تمہارا کلیم ایسا نہیں ہے یا دعویٰ جس پہ ہم خوش ہوں یا ناراض ہوں, لیکن ہمارے منہ میں بھی زبان ہے, ہم کو جو بوسہ ملنا چاہیے تھا, یا ہم ہر وہ بات کہنے کو تیار ہیں جو تمہارے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتی ہے کہ تم نے محبوب کو محبوب نے رقیب کو بوسہ نہیں دیا. کہتے ہیں بیٹھا ہے جو کہ سایہ دیوار یار میں, فرما روائے کشور ہندوستان ہے. The one who's seated in the shadow of the beloved's wall is indeed the ruling king of the kingdom of India. بات بالکل صاف ہے, جس کو اس بات کا توفیق حاصل ہو کہ وہ محبوب کی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائے, اس کی خوش قسمتی کا مقابلہ یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی فرما روان یار ہندوستان ہو. ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا, کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے. The grief has even erased the belief in existence. To whom might I tell that a scar is a trace of the liver. بہت عمدہ خیال ہے اور غیر معمولی خیال ہے. پہلے جو تھا جگر پہ زخم ہوا, وہ زخم اتنا بڑھا کہ اس نے جگر کو کھا لیا, تو اب جگر تو جاتا رہا لیکن نشان زخم باقی رہا. تو وہ ہستی جو تھی ہمارے جگر سے مراد, جیسے آپ کو علم ہے کہ اس جذبے سے ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے, اس جذبے سے ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم مقابلہ کریں, وہ جاتا رہا. اب ایک نشان بچا ہے, شکست کا نشان, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک زمانے میں یہاں پر جگر ہوا کرتا تھا. تو ہستی مٹ گئی, لیکن کیا لوگ اس کو یقین کریں گے یا نہیں یقین کریں گے, اس بات کی ان کو اس وقت فکر ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہستی کا اعتبار بھی, جب لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اور چیزیں بھی تھیں جو غم نے مٹا دیں, اور آخر میں ہمارا وجود جو تھا وہ بھی مضمر ہو گیا. ہے بار اعتماد وفاداری میں, ہے بار اعتماد وفاداری اس قدر غالب, ہم اس میں خوش ہیں کہ نا مہربان ہے. فائنلی دیر از سو مچ کانفیڈینس ان فیتھفلنس, غالب وی آر ہیپی ان اٹ دیٹ شی از انکائنڈ. محبوب کو اتنا یقین ہے ان کی وفاداری کا کہ یہ کہیں نہ جائیں گے, تو اس لیے اس نے ان کے اوپر نامہربانی اور ظلم شروع کر دیا ہے. لیکن یہی ان کی خواہش تھی, تو ان کو وہ مل گیا جس کی خواہش تھی ان کو, اور یہ محبوب کا اعتماد تھا ان کے اوپر جس کا صلہ ان کو ملا ہے. تو یہ تو تھیں غالب کی غزل نمبر 138 اور 139 جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس میں کافی ایسے معاملے ہیں جو پہلے غالب کے دیوان میں نہیں آئے تھے, بے زائے مور آسمان اور سیلیے خارا سے لالا رنگ, میرے خیال میں نے آج تک کسی جگہ اتنی یہ خیال کی پرواز میں نے نہ کبھی سنی نہ پڑھی۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 138 اور 139 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر۔ آج آپ دو شعرا کا کلام سنیں گے، پہلے جناب عقیل جعفری سے ان کی نعت اور اس کے بعد ان کا کچھ کلام سماعت فرمائیے۔
دل میں ہے مدینے کا وہ منظر تر و تازہ، دل میں ہے مدینے کا وہ منظر تر و تازہ، جو روح کو رکھتا ہے منور تر و تازہ۔ دل میں ہے مدینے کا وہ منظر تر و تازہ، جو روح کو رکھتا ہے منور تر و تازہ۔ ہوتا ہی نہیں ذکر کبھی ان کا پرانا، رہتا ہے ہمیشہ یہ گلے تر تر و تازہ۔ جس شخص کو پاتا ہوں مدینے کا مسافر، ہو جاتا ہوں اس شخص سے مل کر تر و تازہ۔ ہر آنکھ کو، ہر قلب کو، ہر ذہن کو رکھا ایک نام ہے شاداب معطر تر و تازہ۔ ہر دور میں اپنے سرکار کا دشمن، ہر عہد میں ابتر میں سرکار کا دشمن، ہر عہد میں ہے سورہ کوثر تر و تازہ۔ دل میں ہے مدینے کا وہ منظر تر و تازہ، جو روح کو رکھتا ہے منور تر و تازہ۔
جناب عقیل جعفری اپنی نعت پیش کر رہے تھے اور اب ان کا کچھ اور کلام۔
ہر بام ہے خراب، ہر ایک در خراب تر، ہر بام ہے خراب، ہر ایک در خراب تر، لگتا نہیں ہے پھر بھی مجھے گھر خراب تر۔ ہر بام ہے خراب، ہر ایک در خراب تر، لگتا نہیں ہے پھر بھی مجھے گھر خراب تر۔ اٹھا تھا ابتدا میں فقط ایک قدم غلط، اٹھا تھا ابتدا میں فقط ایک قدم غلط، سارا سفر ہوا ہے برابر خراب تر۔ اور کیا نام لوں کہ باغ کے کچھ پہرے دار تھے، کیا نام لوں کہ باغ کے کچھ پہرے دار تھے، جو کر گئے ہیں باغ کا منظر خراب تر۔ اور کچھ لوگ خواب بیچنے آئے ہیں شہر میں، کچھ لوگ خواب بیچنے آئے ہیں شہر میں، وہ خواب جو نکل چکے اکثر خراب تر۔ کچھ لوگ خواب بیچنے آئے ہیں شہر میں، وہ خواب جو نکل چکے اکثر خراب تر۔ کیسے ہیں کم نصیب میرے ہم سفر جنہیں، کیسے ہیں کم نصیب میرے ہم سفر جنہیں، لگتا ہے ہر خراب سے بہتر خراب تر۔ کیسے ہیں کم نصیب میرے ہم سفر جنہیں، لگتا ہے ہر خراب سے بہتر خراب تر۔ اور ملنا اگر ہے مجھ سے تو یہ سوچ کر ملو، ملنا اگر ہے مجھ سے تو یہ سوچ کر ملو، باہر سے میں خراب ہوں اندر خراب تر۔ اور پہلے بھی میں خراب تھا بے حد خراب تھا، پہلے بھی میں خراب تھا بے حد خراب تھا، لیکن ہوا ہوں آپ سے مل کر خراب تر۔ منزل سے دور ہو کے بھی ہم پر نہیں کھلا، رستہ خراب تر تھا رہبر خراب تر۔ تعمیر بام در یہیں کرتے رہو عقیل، تعمیر بام و در یوں ہی کرتے رہو عقیل، بہتر بھی ہو ہی جائے گا یکسر خراب تر۔ ایک اور بھی، یہ بھی نسبتاً تازہ ہی غزل ہے۔ یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، جسم سے روح کا تعلق ہے، اور وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، اس سے اب نام کا تعلق ہے۔ وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا، اس سے اب نام کا تعلق ہے۔ وہ نہ ملتا ہے نہ بچھڑتا ہے، وہ نہ ملتا ہے نہ بچھڑتا ہے، یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے۔ سب سے میرے تعلقات الگ اور اس سے جدا تعلق ہے، اور یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، جو برا یا بھلا تعلق ہے۔ یا تعلق میرا کسی سے نہیں، یا ہر ایک سے نیا تعلق ہے، کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے، شہر بھر سے میرا تعلق ہے۔ عشق سب سے عظیم سچائی، ہجر سب سے بڑا تعلق ہے۔ یہ جو میرا تیرا تعلق ہے، جسم سے روح کا تعلق ہے۔ ایک اور غزل آپ کو
جی ارشاد
پیش کروں. یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا. یہ بات نہیں ہے کہ تجھی سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا. دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا، دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا، دنیا کا پتہ تیری گلی سے نہیں ملتا. دنیا سے تو ملتا ہے پتہ تیری گلی کا، دنیا کا پتہ تیری گلی سے نہیں ملتا. جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل، جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل. اس عشق میں کچھ تیز روی سے نہیں ملتا، جو سست قدم ہیں وہی پا لیتے ہیں منزل. اس عشق میں کچھ تیز روی سے نہیں ملتا. اس بزم میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے، اس بزم میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے، اس بزم میں جا کر میں اسی سے نہیں ملتا. اس بزم میں جاتا ہوں میں جس شخص سے ملنے، اس بزم میں جا کر میں اسی سے نہیں ملتا. یہ بات بھی آشفتہ سری نے ہی بتائی، کچھ بھی یہاں آشفتہ سری سے نہیں ملتا. یہ بات نہیں ہے کہ تجھے سے نہیں ملتا، ایک عمر ہوئی ہے میں کسی سے نہیں ملتا.
بہت خوب. یہ تھے جناب عقیل جعفری جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے جناب شفیق سلیمی کو.
تیر ختم ہے تو کیا ہاتھ میں کمان رکھنا، اس محیط جنگل میں حوصلہ جوان رکھنا. تیر ختم ہے تو کیا ہاتھ میں کمان رکھنا، اس محیط جنگل میں حوصلہ جوان رکھنا. کیا پتا ہوائیں کب مہربان ہو جائیں، پانیوں میں جب اترو ساتھ بات بار رکھنا. رنجشیں بلا دینا، فاصلے مٹا دینا، ایک مہین سا پردہ پھر بھی درمیان رکھنا. اور ہم بھی ہوں سی لیں گے، جی سکے تو جی لیں گے، کیا کوئی ضروری ہے بولتی زبان رکھنا. یہ گھڑی تو آنی تھی، یوں ہی سرگرانی تھی، اب فضول لگتا ہے کوئی سائبہ رکھنا. دوسروں کی ضد ہوں میں، کتنا منفرد ہوں میں، یہ بھی کیا کہ سب جیسا سر پہ آسمان رکھنا.
واہ واہ بہت خوب.
تو ایک غزل اور پرانی غزلوں میں سے ہے
جی ارشاد،
کہ سرے راہ شفیق ایک حادثہ رکھا ہوا ہے، سرے راہ شفیق ایک حادثہ رکھا ہوا ہے، ہوا کے رخ پہ ایک بجتا دیا رکھا ہوا ہے. بدلتی جا رہی ہیں قربتیں بھی دوریوں میں، یہ ایک ہم ہے کہ اب تک فاصلہ رکھا ہوا ہے. وہ صدمے تھے کہ پتھر بھی جو ہوتے ٹوٹ جاتے، مگر ہیں ہم ہیں کہ ہم نے حوصلہ رکھا ہوا ہے. سماعت قید میں ہے، لفظ گونگے ہو گئے ہیں، یہ کس نے ہر صدا کو بے صدا رکھا ہوا ہے. سماعت قید میں ہے، لفظ گونگے ہو گئے ہیں، یہ کس نے ہر صدا کو بے صدا رکھا ہوا. ابھی کچھ اور دن یوں ہی سزائے ناسزا کاٹ، ابھی کچھ اور دن یوں ہی سزائے ناسزا کاٹ، سنانا رہ گیا ہے فیصلہ رکھا ہوا ہے. بسر کرتے ہیں اوروں کی طرح سے زندگی ہم، بسر کرتے ہیں اوروں کی طرح سے زندگی ہم، بس اتنا ہے وتیرہ دوسرا رکھا ہوا ہے. تو ایک غزل اور
جی شاید جی جی،
کہ بے نام دیاروں سے ہم لوگ بھی ہو آئے، بے نام دیاروں سے ہم لوگ بھی ہو آئے، کچھ درد تھے چن لائے، کچھ اشک تھے رو آئے.
سبحان اللہ.
کچھ پاس نہ تھا اپنے، بس آس لیے گھومے، ایک عمر کی پونجی تھی سو اس کو بھی کھو آئے. کچھ پاس نہ تھا اپنے، بس آس لیے گھومے، ایک عمر کی پونجی تھی سو اس کو بھی کھو آئے. توہین انا بھی کی، تحسین ریا بھی کی، توہین انا بھی کی، تحسین ریا بھی کی، یہ بوجھ بھی ڈھونا تھا، یہ بوجھ بھی ڈھوا.
کیا خوبصورت.
توہین انا بھی کی، تحسین ریا بھی کی، یہ بوجھ بھی ڈھونا تھا، یہ بوجھ بھی ڈھو آئے. ایک کار نمو برسوں کرتے رہے بن سوچے، ہم بیج محبت کے صحراؤں میں بو آئے.
واہ واہ کیا.
پہچان کا ہر منظر انجان ہوا آخر, پہچان کا ہر منظر انجان ہوا آخر, لگتا ہے کئی صدیاں ایک غار میں سوا ہے.
واہ واہ کیا.
دور فراق جھیل کر, عہد وصال کاٹ کر, کتنے سکون میں ہیں ہم سارے وبال کاٹ کر.
واہ کیا خوبصورت.
دور فراق جھیل کر, عہد وصال کاٹ کر, کتنے سکون میں ہیں ہم سارے وبال کاٹ کر, قابو میں آ سکا ہے کب نکلا میری گرفت سے, قابو میں آ سکا ہے کب نکلا میری گرفت سے, سارے حساب توڑ کر, سارے ہی جال کاٹ کر. بڑھنے لگی ہیں دم بدم اس کی تو جھنجھلاہٹیں. دیکھیے, بڑھنے لگی ہیں دم بدم اس کی تو جھنجھلاہٹیں, دینے لگا جواب وہ میرے سوال کاٹ کر. دینے لگا جواب وہ میرے سوال کاٹ کر, اڑنے کی خواہشیں کہاں دل سے میرے مٹا سکا, اڑنے کی خواہشیں کہاں دل سے میرے مٹا سکا, پھرتا ہے مطمئن بہت وہ پرو بال کاٹ کر. میں ہوں شفیق دشت میں دوب کوئی ہو صاحبہ, رکھتے گی میرے جسم کو باد شمال کاٹ کر.
کلام شاعر بزبان شاعر. آج آپ نے جناب عقیل جعفری اور جناب شفیق سلیمی کا کلام سنا. اور اب افسانوی ادب سے ہمارا انتخاب. سید محمد اشرف کا لکھا ہوا افسانہ سنیے, لکڑ بگھا رویا. سنا رہے ہیں خالد حمید.
کپتان پولیس سے لکڑ بگھا زندہ پکڑ لانے کے اس کارنامے پر شاباشی اور انعام لینا ہے. اس خواہش کے نشے میں وہ ہجوم ایسا بے حواس ہوا کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا بنگلہ آبادی سے پرے جنگل کے راستے میں ہے اور جنگل دیکھ کر اس کی وحشت بھڑک بھی سکتی ہے. اور یہی ہوا. لکڑ بگھے کو لیے ہوئے وہ ہجوم ابھی پولیس کپتان کے بنگلے کے راستے ہی میں تھا اور بنگلے کی چار دیواری تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی, تو جانے اس کے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ ایک لمحے کو رکا, گردن میں پڑی زنجیر کھینچی اور تن کر رہ گئی. منہ پر بندھے غلاف کے اندر غراہٹیں آپس میں گٹمٹ ہونے لگیں. تب زنجیر تھامے شخص نے اپنی پوری طاقت سے زور لگایا. لکڑ بگھے کے اگلے پنجے زمین سے اٹھے اور پچھلے پنجوں پر تھما اس کا بدن چند بالشت آگے سرک گیا اور اتنی حصے کی زمین پر اس کے پنجوں کے نشان ایسے بن گئے جیسے کسی نے زمین پر دو لاٹھیاں رکھ کر طاقت سے کھینچ دی ہوں. پچھلے پنجوں کو دم لگا کر روکا, اگلے پنجے فضا میں بلند کیے اور پورے بدن کی قوت کو ریڑھ کی ہڈی اور بازوؤں کے جوڑوں میں بھر کر چھلانگ لگا دی. زنجیر تھامے شخص کی مضبوط گرفت میں پھنسی زنجیر اس کی ہتھیلیوں کو لہو لہان کرتی ہاتھ سے نکل گئی. ہجوم کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور کچھ بے ترتیب جملے. وہ آگے ہی آگے دوڑ رہا تھا اور زنجیر جھنجھناتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کھسک رہی تھی. دیہات سے آنے والی سڑک پر پولیس کی ایک جیپ شور مچاتی ہوئی آ رہی تھی, آگے جیپ اور پیچھے ادھم مچاتا ہجوم. وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا اور کپتان کے بنگلے کے گیٹ پر کھڑے باوردی سپاہی کی خاکی پتلون سے ٹکراتا ہوا گلاب کے تختے کو پار کر کے گردن گردن کھڑے گیہوں کے کھیت میں گھس کر گم ہو گیا. پولیس کپتان نے ڈرائنگ روم سے ملحق اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے دروازے سے باہر برامدے میں کھڑے اس شخص کو دیکھا جو کرتا پاجامہ پہنے تھا, جس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی, جس کی گردن اور چہرے پر ڈنڈوں کی مار کے تازہ نشان تھے اور جس کے ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی تھی. کندھوں پر رائفل لٹکائے دو سپاہی اس کے بازو پکڑے اسے گھیرے کھڑے تھے. سورج ڈوب چکا تھا لیکن روشنی اتنی کم بھی نہیں تھی کہ پولیس کپتان اس شخص کے ماتھے پہ لکھے اندھیرے کو پڑھ نہ سکیں. انہوں نے کرسی پر پہلو بدلا. حلق میں کوئی چیز اٹکی ہوئی محسوس ہوئی. کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے اور اس آدمی کے درمیان کھڑے تھانہ کنچن گڑھی کے تھانے دار کی وردی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور آواز میں افسرانہ روب پیدا کرتے ہوئے پوچھا, ہیڈ کانسٹیبل رام اتار کتنی دیر میں آ پائے گا؟ تھانے دار کی اڑیاں آپس میں ملیں, مٹھیاں ٹانگوں سے چپک کر نیچے کی طرف کھینچیں, ہونٹوں پر ایک تجربہ کار مسکراہٹ آئی. ڈرائیور سے کہہ دیا تھا سرکار, कि आंधी की तरह जीप ले जाए और तूफान की तरह वापस लाए, दीवान जी थाने पर न हो तो घर से उठा लाए, सिविल पहने हो तो वर्दी पहनने में समय खराब न करें, वर्दी उठाए लाए, रास्ते में जीप के अंदर ही बदल लें, जीप आती ही होगी हुजूर। और ये कहकर उन्होंने उस शख्स के पीछे खेतों पर फैली तारीकी में आंखें जमा दी और जब निगाहें वापस खींची तो देखा कि बरामदे के नीम तारीक माहौल में लिपटे उस शख्स का सीना आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था और आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। उन्हें फिर हलक में कोई चीज अटकती हुई महसूस हुई। पुलिस कप्तान ने दबदबे भरी आवाज में थानेदार से पूछा, क्या आपको बिल्कुल यकीन है कि ये नायक के ग्रोह का आदमी है? हसब आदत थानेदार ने बदन को खफीफ से झटका देकर खुद को वो टेंशन जाहिर किया और पहले से भी ज्यादा एतमाद के साथ बोला,
आप चिंता ना करें हुजूर, बिल्कुल सही आदमी मारा जा रहा है।
फिर कुछ रुक कर कुछ सोच कर बोला, इस बार उसकी आवाज में सरगोशी के सुर नुमाया थे,
अगर छोड़ दिया गया तो कल ही ये जमानत करा लेगा और परसों आपके पास इलाके से वायरलेस मैसेज आ जाएगा कि फलां गांव में डकैती पड़ गई और तीन आदमी मारे गए, और फिर ऊपर से आईजी साहब की डांट आएगी, तो सरकार आप खूब गौर कर लें।
और तब कप्तान पुलिस ने सोचा कि कंचन घड़ी का थानेदार बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि अगर ये झूठ भी बोल रहा है तब भी अपनी बात को सच साबित करने भर की ताकत और सलाहियत उसमें मौजूद है। अगर मुखबिर की ये इतला सही भी है कि थानेदार कंचन घड़ी इस मुलजिम श्याम सुंदर को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहता है कि कंचन घड़ी का प्रधान इस काम के लिए थानेदार को 5,000 रुपए दे चुका है, तब भी मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं मुलजिम श्याम सुंदर को छोड़ भी दूं तो ये बिल्कुल सही है कि कल ही उसकी जमानत हो जाएगी और परसों थाना कंचनगढ़ी से 2 कोस दूर ग्राम लालपुर के उन तीनों आदमियों को थानेदार मरवा डालेगा जिनके कत्ल के लिए MLA श्रीराम धर 10,000 नकद और तख्त थाने की थानेदारी दिलाने का वादा कर चुके हैं, और फिर रात के 3 बजे वायरलेस पर तैनात सिपाही मेरे कमरे के अंदर जूते उतार कर आएगा और हाथ में थामी स्लिप पड़ेगा, ग्राम लालपुर में रात 2:45 पर डकैती पड़ी, पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई, डाकू सामान नहीं ले जा सके, मुठभेड़ में डाकुओं के हाथ गांव के 3 आदमी मारे गए, डाकू एक देसी तमंचा और कुछ खाली कारतूस छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। और जब ये मैसेज हेडक्वार्टर पहुंचेगा तो IG साहब की डायरी में फिर मेरा नाम लिखा जाएगा और जून वाले तबादलों में हो सकता है किसी बेकार सी पोस्टिंग पर मुझे दे मारे, और जब बेकार सी पोस्ट मिलती है तो ना इतना बड़ा घर होता है जिसमें साल भर का गल्ला उगाया जा सके और ना सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज और ना वो दबदबा। साथ के अफसरान चुपके ही चुपके आंखों ही आंखों में कैसा मजाक उड़ाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, उन्होंने कुर्सी की पुश से पीठ लगाकर मुतमईन लहजे में कहना शुरू किया, कि क्या हेड कांस्टेबल राम अवतार को इसका तजुर्बा भी है? हुजूर, थानेदार की आवाज में बला का एतमाद था क्योंकि वो अपने अफसर की हार पढ़ चुका था। हुजूर, दीवान जी राम अवतार पिछले कप्तान पुलिस श्री वर्मा के समय में अकेले ही 5 बार ये काम कर चुका है, बहुत पकट जवान है, मगर क्या यह मुनासिब होगा कि मुलजिम यानी इस डकैत को हमारी ही कोठी में मारा जाए?
सरकार, इसमें एक राजनीति है। मुकदमा यूं बनेगा कि मुलजिम अपने गिरोह के साथ कप्तान पुलिस की कोठी पर रात के समय पहुंचा जहां थानेदार कंचनगढ़ी इलाके की डकैती और मर्डर की चर्चा करने गए हुए थे। गिरोह इस बात की टोह लेना चाहता था कि कप्तान पुलिस ने क्या आदेश दिए हैं, क्योंकि कप्तान साहब ने पूरे इलाके को क्लियर करने के आदेश दिए थे, इसलिए अचानक कप्तान साहब पर जानी हमला हुआ, मुलजिमान भागे, उनके पीछे पीछे थानेदार कंचनगढ़ी और दीवान राम अवतार भागे, बाकी लोग असलहा और कुछ खाली कारतूस और जूते छोड़कर भागने में सफल हो गए, परंतु हमला करने वाले श्याम सुंदर उर्फ श्यामू को दीवान राम अवतार ने मुठभेड़ में मार गिराया।
इतना कहकर थानेदार रुका। कप्तान पुलिस ने देखा कि अंधेरे में उसके दांत चमक रहे हैं। हो सकता है DIG साहब हेड कांस्टेबल राम अवतार को इस बहादुरी के सिले में 500 रुपए इनाम भी दे दे। उसके दांत फिर चमके। उसके दांतों की चमक और मुलजिम के चेहरे पर फैली हुई धुंधलाहट के पस मंजर में गेहूं के खेत बिल्कुल तारीक हो चुके थे। किरमिज के जूतों और देसी कट्टे का इंतजाम हो गया है?
जी हाँ हुजूर, सिपाही बलदेव के पास थैले में सारा सामान मौजूद है।
جیپ نے موڑ کاٹا, برامدے کے پاس آ کر بریک لگے اور ہیڈ لائٹس بجھ گئیں. پولیس دیوان رام اوتار وردی پہنے اترا, کھٹ کھٹ کرتا چلا اور ملزم شام سندر کو ایک نظر دیکھتا ہوا کپتان پولیس کے سامنے آ کر جوتے بجا کر سیلیوٹ کر کے اٹینشن کھڑا ہو گیا. آرام سے, کپتان پولیس نے حسب عادت کہا. باہر بڑی بھیڑ ہے, دیہات والے لکڑ بگا پکڑ کر لائے تھے, وہ چھوٹ گیا ہے اور صاحب کی کوٹھی کے اندر ہی ہے. رام اوتار نے بدن ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کہا. کیا دیوار پھلانگ کر آیا؟ کپتان پولیس نے حیرت سے پوچھا. نہیں حضور, پہرے کے سپاہی نے بتایا ہے کہ مین گیٹ سے گھسا ہے. لکڑ بگھے کی ہمت دیکھیے حضور, مین گیٹ سے گھسایا. تھانے دار کنچن گڑھی کے دانت پھر چمکے. کپتان پولیس کرسی سے آدھے اٹھ چکے تھے. اس جملے پر ایک سانیوں کے ٹھٹکے, پھر سیدھے کھڑے ہو کر بولے, میں دیکھتا ہوں بھیڑ کوٹھی کے اندر نہ آ جائے. آپ بیٹھیں سرکار, بھیڑ میں خود سنبھالتا ہوں, تھانے دار بولا. نہیں, کپتان پولیس نے تقریباً چھڑکنے والے انداز میں اس طرح کہا جیسے افسر کہتے ہیں, کیونکہ عہدے اور تجربے نے انہیں اتنا سکھا دیا تھا کہ جس عمل سے کسی کو کوئی مادی نقصان نہ پہنچ رہا ہو, اس بارے میں لہجہ کتنا ہی درشت اور کرخت کیوں نہ ہو, ماتحت برا نہیں مانتے, اور برا مان بھی جائیں تو اس کا کوئی نقصان دہ رد عمل نہیں ہوتا. اور پھر ایسے موقع پر لہجے کو کرخت کرنے سے افسری کی انا کو بھی تسکین ملتی ہے. آپ اس کام کو نپٹائیے, انہوں نے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. یہ سن کر ملزم کا بدن کانپنے لگا. انہوں نے ملزم کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا. کیونکہ اس کا چہرہ ملگجی روشنی میں تھا, اس لیے وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکے. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے. گیٹ پر پہرے کا سپاہی بھیڑ کو روکے کھڑا تھا اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا, چنتا نہ کرو, دیوار بہت اونچی ہے, نکل نہیں پائے گا, اس کے ہاتھ باندھ کر کوٹھی کے پیچھے لے چلو. دیوان جی, رائفل لوڈ کر لو, سپاہی کھیت کے پاس جا کر اسے دوڑاؤ, چنتا نہ کرو, دیوار بہت اونچی ہے, یہ بھاگ نہیں پائے گا. میں بہت پرسن ہوں کہ آپ لوگوں نے جیداری سے کام لے کر اس خونی لکڑ بکھے کو زندہ پکڑ لیا, کپتان پولیس یہ کہہ کر رکے اور پھاٹک سے لگی بھیڑ پر ایک نظر ڈال کر یہ سوچ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ان کے بولتے ہی بھیڑ ایسے خاموش ہو گئی تھی جیسے سانپ سونگ گیا ہو. اب آپ لوگ شور نہ کریں, باری بار دیوار کے سہارے لاٹھیاں لے کر کھڑے ہو جائیے, اگر لکڑ بگھا بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو اسے باہر مت نکلنے دیجیے گا. یہ خونی اب بچ کر نہیں جا سکتا, دیوار کے پاس ایک ایک گز کی دوری پر جم جائیے. بھیڑ دائیں طرف کی دیوار کے برابر برابر کھڑی ہونے کے لیے آگے بڑھی. اور دیکھو رام اوتار دیوان جی, تھانے دار کنچن گڑھی نے دیسی شراب کی بوتل کا کاک کھول کر بوتل اسے دیتے ہوئے کہا, جب یہ دس گز بھاگ لے تو فائر کر دینا. سپاہی, تم تھیلے سے کرمچ کے جوتے نکال لو, جہاں سے یہ بھاگے وہاں جوتے ڈال دینا, خالی کارتوس اور کٹا بھی وہیں گرا دینا. ڈھیلے ڈھیلے قدم رکھتا سپاہیوں کے پنجوں کے مضبوط شکنجوں میں کسا ملزم وہاں تک چلا جہاں تک سپاہی اسے لے گئے. گیہوں کے کھیت کی مینڈ آ گئی تھی. رام اوتار, یہ بھاگ کر کوٹھی کے ادھر والے حصے کے کھیتوں کی طرف نہ جا سکے, دھیان رہے, تھانے دار بولا. آپ چنتا نہ کریں سرکار, رام اوتار اناڑی نہیں ہے, اب یہ بچ کر کہاں جائے گا. رام اوتار نے بوتل خالی کرتے ہوئے کہا اور بوتل کو پاس کھڑے سپاہی کے تھیلے میں اڑس دیا, جس میں سے ابھی ابھی کرمچ کے جوتے, خالی کارتوس اور دیسی پستول نکال کر زمین پر بکھرا دیے گئے تھے. دیوان جی رام اوتار نے رائفل لوٹ کی. اب آپ باؤنڈری کی دیوار کے پاس ہوشیاری سے کھڑے ہو جائیے, کپتان پولیس نے چلا کر کہا اور دھیمے سے پاس کھڑے پہرے کے سپاہی سے بولے, لکڑ بگھا کوٹھی کے ادھر والے حصے کی طرف نہ بھاگ سکے, دھیان رکھنا, رائفل لوڈ کر لو. اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور کپتان پولیس کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈا کرتا ہوا گیہوں کے ان کھیتوں میں گھس گیا جہاں لکڑ بگھا چھپا ہوا تھا. تیز ہوا سے ہلتے پودوں میں راستہ بناتا چٹ چٹ کرتا لکڑ بگھا نسبتاً کم گنجان کھیت کے حصے میں نکل آیا. گلاب کے کسی پودے کے کانٹوں میں الجھ کر منہ پر بندھا اس کا غلاف پہلے ہی کہیں گر چکا تھا. رک کر کانوں کو کھڑا کر کے ان کی نوکیں ملائیں اور ان نوکوں کے سرے چہار دیواری کی طرف کر دیے جس کی دوسری طرف سے ابھی ابھی انسانی آوازیں سنائی دی تھیں. اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی. بدن کو موڑے بغیر صرف گردن گھما کر دیکھا. دو پرچھائیاں تھیں, تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھیں اور کھیت میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں اور انسانی آواز میں کچھ بول رہی تھیں. ملزم نے سنا کہ تھانے دار کنچن گڑھی نے ایک عجیب سی بے ہنگم آواز میں کہا تھا, کمر پر لات مار کر اسے بھگا اور رام اتار. رام اتار رائفل سنبھالے, گالی بکتا اس کی طرف بڑھا. ملزم کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا, اس لیے کان جان بن گئے تھے. اس نے بہت واضح انداز میں سنا کہ تھانے دار اور دیوان جی رام اتار کے منہ سے جانوروں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں. کمر پر لات پڑنے کی وجہ سے ملزم آگے کی طرف چھٹکے سے گرتے گرتے بچا اور پوری طاقت سے بھاگ پڑا, اس امید پر کہ شاید چہار دیواری پھلانگ سکے. لکڑ بگھے نے ان پرچھائیوں کی طرف موڑ کر دیکھا. کپتان پولیس نے ریوالور والے ہاتھ سے سپاہی کو اشارہ کیا. سپاہی نے رائفل چھتیائی. لکڑ بگھا گردن گھما کر چٹ چٹ کرتا پوری طاقت سے گیہوں کے پودوں میں الجھتا بھاگتا دیوار تک پہنچا. فائر! کپتان پولیس پوری طاقت سے چیخے. جاڑوں کی نیم تاریخ خاموش رات کئی فائروں کی آواز سے گونج گئی. درختوں پر بسیرا لیتے پرندے گھبرا کر اڑے اور دیر تک بولتے رہے اور دیر تک درختوں کے پتوں اور شاخوں سے الجھتے رہے. رام اتار نے پھونک مار کر رائفل کا دھواں صاف کیا اور کھیتوں میں پھڑکتے ملزم کو ایک نظر دیکھا. پہرے کے سپاہی نے دوبارہ بولٹ کیا اور بھاگتے ہوئے لکڑ بگھے پر فائر کیا. اس بار بھی نشانہ چوکا. لکڑ بگھا دیوار کے پاس پہنچ کر ایک پل کو ٹھٹکا اور پوری قوت سے چہار دیواری کو پھلانگنے کے لیے چھلانگ لگا دی. کپتان پولیس تیزی سے مڑے اور پھاٹک سے نکل کر دیوار کے پیچھے جا کر دیکھا. لاٹھیاں لیے ہوئے لوگ اس پر جٹے ہوئے تھے اور وہ پیٹ کے بل پڑا تڑپ رہا تھا. انہوں نے ایک نظر لکڑ بگھے کو دیکھا, چہرے کا پسینہ پہنچتے تیزی سے پیچھے مڑے اور بھاگ کر اندر آ کر پہرے کے سپاہی کو حکم دیا, جا کر دیکھو لکڑ بگھا مرا کہ نہیں, گیٹ کے اندر کسی کو مت آنے دینا, خبردار. ریوالور جیب میں ٹھونستے بھاگتے قدموں سے وہ اپنے آفس میں داخل ہوئے. کرسی پر خود کو گرا کر آنکھیں بند کر کے انہوں نے خیال کیا کہ جب لکڑ بگھے پر فائر ہوا تھا تو کوٹھی کے اس طرف بھی فائر کی آواز سنائی دی تھی. انہیں حلق میں سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا. آنکھیں کھولی, سامنے تھانے دار کنچن گڑھی, دیوان جی رام اتار اور دونوں سپاہی اٹینشن کھڑے تھے. رام اتار, انہوں نے بہت تھکی ہوئی آواز میں پوچھا, کیا مرتے دم وہ رو رہا تھا؟
ہاں سرکار.
آفس میں داخل ہوتے ہوئے پہرے کے سپاہی نے کہا, جس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار تھے اور سانسیں زور زور سے چل رہی تھیں.
ہاں سرکار, وہ رو رہا تھا, مرتے مرتے رو رہا تھا.
گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ جنگلی جانوروں کو انہوں نے کبھی روتے نہیں دیکھا.
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار, وہ مر رہا تھا, اس کا سینہ زور زور سے ہل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بے آواز بہ رہی تھی.
کپتان پولیس کرسی سے اٹھے, میز پر چڑھے اور چاروں ہاتھوں پیروں سے میز پر کھڑے ہو کر چھت کی طرف گردن اٹھا کر زور زور سے رونے لگے.
لکڑ بگھا رویا, سید محمد اشرف کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.